موقع دو ربیع الاول شریف 1427 ہجری مطابق 31 مارچ سن 2006 عیسوی، 30واں پارہ سورہ تکویر شریف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سجرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت جيرات وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء شقت وإذا الجحيم صعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين آمنت بالله صدق الله العظيم اللہ کی پناہ چاہتا ہوں میں شیطان مردود سے اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا یہ سورہ تکویر ہے اس میں ایک رکوع 29 آیت ہے 29 آیات 104 کلمے 104 words اور 530 حروف ہیں 530 letters ہیں یہ تکویر کے معنی ہوتے ہیں روشنی کو مٹا دینا یا ایک ہی کسی چیز کا لپیٹ دینا ترمذی شریف کے پاس ہے عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سره ان ينظر الى يوم القيامة كأنه رأي عين فليقرأ اذا الشمس كورت واذا السماء انفطرت واذا السماء انشقت حضور فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ دیکھنا چاہے قیامت کا منظر گویا جیسا کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہو قیامت کی ہولناکی قیامت کا خوف پریشانی تو جو اس کو دیکھنے کا خواہش مند ہو اس کو چاہیے کہ قرآن کی 3 سورتیں پڑھ لے وہ ایک یہ سورت جو پڑھی ہے ہم نے سورہ تکبیر اذا الشمس کورت اور دوسری اس کے بعد والی سورت اذا السماء انفطرت اور تیسری سورت ہے جو اس کے بعد ایک سورت چھوڑ کے آ رہی ہے اذا السماء انشقت یہ 3 سورتیں پڑھ لے تو اس کو پتا چل جائے گا قیامت کیا چیز ہوتی ہے اس پوری سورت کا 2 مرکزی نقطہ ہے نمبر 1 قیامت حق ہے ہو کر کے رہے گی. اور دوسرا مرکزی نقطہ یہ ہے کہ یہ قرآن جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتر رہا ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی عجمی غلام ان کو پڑھا دیتا ہو یا کوئی جنات آ کے کچھ بتا دیتا ہو, نہیں, بلکہ یہ رسول کریم جبریل امین اللہ تعالی کی طرف سے وحی مبارک کی امانت کو صدق, سچائی, امانت اور دیانت کے ساتھ لے کر کے حضور کے پاس آتے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے ہیں. لہذا قرآن کے تعلق سے کوئی شک نہیں ہے. اور اسی ضمن میں پھر بڑی واضح دلیل دی گئی ہے کہ اللہ کا حبیب وہ غیب کی باتیں بتاتا ہے, اس کو غیب کی نالج ہے, انسین نالج ہے اس کو, علم غیب اللہ جل شانہ نے اس نبی کو عطا فرمایا ہے, نبی کو عطا فرمایا جاتا ہے. یہ مرکزی خیال کس کا ہے. تقریباً 13 آیتوں کی اندر اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کی بڑی خوفناک ہولناکی بیان فرمائی ہے اور اسے ایک کنڈیشن پر موقوف کیا ہے, قضیہ شرطیہ, اور اس کے بعد ان ہولناکیوں کا ذکر کرنے کے بعد جو اس کی جزا لائی گئی ہے. طریقہ عربی کا یہ ہے کہ شرط کے بعد جزا بیان کی جاتی, کنڈیشنل ورڈ کے, کنڈیشنل ورڈ کے بعد اس کا پھر جواب ہوا کرتا ہے عربی میں. تو اس کا جواب دیا کہ عالمت نفس ما احضر, یہ جواب ہے. اب ان 13 آیات کے تعلق سے ملاحظہ فرمائیے. اذا الشمس کورت, جب دھوپ لپیٹ دی جائے, جب سورج کی دھوپ ختم کر دی جائے. میں نے بتایا بھی کہ تکویر سے کورت بنایا گیا. تکویر کہتے ہیں جیسے امامہ سر پر لپیٹا جاتا ہے اس کو تکویر کہیں گے. اگر کوئی آدمی اپنے سر پہ امامہ لپیٹ رہا ہے تو عربی میں اس کو بولے جائیں گے کارل امامت الراس, کہ اس نے اپنے سر پر امامہ کو لپیٹ لیا. تو سورج کی دھوپ سورج پر لپیٹ دی جائے گی, ایک معنی. اور دوسرا معنی یہ ہے اسی لب یا ہوا, یعنی اس کی روشنی ختم کر دی جائے گی, ایک بار. وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ, اور جب تارے جھڑ پڑے, گر پڑے, تو ساق گر پڑے زمین پر, ختم ہو جائیں. صرف ان دو کو آپ سوچیے, آپ یہ یونیورس جو ہے ایک گریوٹی کے اوپر قائم ہے, انجذابی کیفیت کے اوپر قائم ہے. اس انجذابی کیفیت تو گریوٹی کو ختم کر دیا جائے تو جہاں ہم بیٹھے ہیں اس زمین پر بیٹھ نہیں پائیں گے, ہم آٹومیٹک موو کرنے شروع کر دیں گے, ہمارا بدن ہمارے قابو میں نہیں رہے گا. تو جب سورج کی روشنی اس کی دھوپ کو لپیٹ کر کے اس کو بے نور کر دیا جائے گا, اسی نور سے سارے انوار جو ہے چمکتے گائے, اسی نور سے سارا چاند اسی سے روشن ہے, ستارے اسی سے روشن ہے. تو جب مرکز نور بھی ختم ہو گیا تو پھر روشنی کا وجود کہاں رہ سکتا ہے. اس کو آپ اور تھوڑا سا سبوت دیوائیں, آپ کسی ایسی جگہ پہ چلے جائیے جہاں پہ نہ تو ٹیوب لائٹ ہو, نہ کمکمے ہو, نہ آپ کے پاس کوئی روشنی ہو, ایک لپو تک ریتیلے میدان میں چلے جائیے, چاند ڈوب چکا ہو, 29ویں یا 30ویں کی رات ہے, چاند افق پر موجود ہی نہیں ہورائزن پر, لیکن ستارے نکلے ہوئے ہیں تو دھیمی دھیمی جھلملاتی روشنی محسوس ہوتی ہے, آدمی کا دل مطمئن ہوتا ہے. لیکن قیامت کی پہلی ہولناکی جو قرآن بیان فرما رہا ہے, سورج ختم ہو گیا, سورج ہی کی بنیاد پر چاندوں کی روشنی, ستاروں کی روشنی تھی,
ستارے آٹومیٹک خود بخود بے نور ہو گئے. اب اس کائنات کی تاریکی کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ آپ سوچ سکتے ہیں اس کا اندھیرا کتنا خوفناک ہوگا, کتنا ڈارک ہوگا. وہ آپ اپنا کمرہ بند کر لیجئے, بند کرنے کے بعد ساری لائٹیں بجھا دی, مگر ایک گمان دماغ میں یہ ہوگا کہ میرے پاس ایسے 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 آلات ہیں, ایسے ذرائع ہیں کہ میں بھی روشن کر لوں گا اپنے کمرے کو. دل کو اطمینان ہوتا ہے. اگر نہیں کر سکا کھڑکی کھول دوں گا, باہر کی روشنی کچھ نہ کچھ آئی جائے گی. اطمینان ہوتا ہے. سائیکولوجیکل وہ کیفیت یہ ہوگی جب سورج کی روشنی ختم کر دی گئی اور ساری کائنات کی روشن کر دی گئی, آپ اندازہ لگاؤ کہ اس مندر کا حال کیا ہوگا. بس یہ وہ کیفیت قرآن نے بیان فرمائی قیامت کی. پھر کہا وإذا الجبال سجرت, اور جب پہاڑ چلائے جائیں, جب پہاڑ چلائے جائیں, سجرت چلائے جائیں, بعض لوگوں نے کہا ازیلت المواضع, یعنی اپنے جگہوں سے اکھاڑ دیے جائیں. صرف تصورات میں آپ ڈوبیے ان 13 آیات کے اندر. اچھا صاحب, آپ نے اپنے کمرے کو بند کر کے رکھا تھا, اس کے بعد کوئی بھی روشنی کا ذریعہ آپ کے پاس نہیں, دفاتن کوئی چیز آپ کے قدموں سے ٹکرائی, آپ کا وجود لرز اٹھا. یہ کیا چیز ہے؟ محسوس کیجئے کیا ہوگا. کچھ بھی تو ہو سکتا ہے, سانپ بھی ہو سکتا ہے, چوہا بھی ہو سکتا ہے, کوئی درندہ بھی ہو سکتا ہے. وجود لرز اٹھا, رک کے کھڑے ہو گئے, خوف سے آپ کانپنے لگے. ایک چھوٹے سے کمرے کی بات کر رہا ہوں میں, یہ اور یونیورس کا نام قرآن پیش کر رہا, نظارہ قرآن پیش کر رہا. اب یہ تاریکیاں بڑھ گئی, صحیح تاریخ ساری روشنی ہوئی ہے, اسی میں دفاتن زمین کی گریویٹی ختم کر دی, پہاڑ آٹومیٹک موو کر رہا ہے, ادھر ٹکرایا ادھر ٹکرایا, کہاں جائیں گے بچ کر کے؟ اتنا خوفناک منظر ہوگا. پھر قرآن کہتا ہوا روحو تیلت, اور جب ہلکی اونٹنیاں چھوٹی پھرے, اشار کہتے ہیں وہ اونٹنی جس کی پریگنینسی کو 10 مہینہ گزر چکا اور بچہ پیدا ہی کرنے والی ہو. اہل عرب جس زمانے کے مفہوم اور معانی کو کرائیٹیریا کو قرآن یہاں بیان کر رہا ہے, اس زمانے میں وہ اونٹنی جو بچہ جننے والی ہوتی تھی وہ ان کی سب سے بڑی بدسمانی جاتی تھی, سب سے بڑی دولت, اسی لیے اس کے بڑے جتن کیے جاتے تھے. اس لیے ایک تو بچہ دے گی, پھر دودھ اس سے پیدا ہوگا. قرآن کہتے ہیں وَإِذَا الْعِشَارُ وُعِّرَتْ, ایسی اونٹنی کی جو چار جننے کے قریب ہو وہ چھوٹی پھر رہی ہے, کوئی پوچھنے والا اس کا نہیں ہے. یعنی اتنا قیمتی سرمایہ انسان اپنی نگاہوں کے سامنے ایسے دیکھے گا تو اسے نفرت کرنا شروع کر دے گا. قیامت کیا ہونا ہے؟ اسی کو قرآن نے کہا ہے سورہ آلس کے اندر, یہ قیامت کی کیفیت یہ ہوگی کہ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ, آدمی اپنے بھائی سے, اپنی ماں سے, اپنی بیوی سے, اپنے باپ سے دیکھ کر کے اتنی سختی کے ساتھ کہ جس کا کوئی حدیث نہیں. پھر کیا کہا وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ, اور جب وحشی جانور جمع کیے جائیں, وحشی جانور جمع کر دیے جائیں, کیا ہوگا؟ اب تو بھائی کائنات بالکل اندھیرے میں ڈوب چکی ہے, زمین کی جو انجنیری کیفیت تھی ختم کر دی گئی ہے, گریویٹی اس کی ختم ہو چکی ہے, اب کسی چیز کے اندر بیلنس باقی نہیں رہ گیا ہے, ہر چیز کہیں بھی بڑھ کر کے جا سکتی ہے. اس صورت میں وہ جانور جو ایک دوسرے کے ساتھ دشمن ہوا کرتے ہیں وہ اکٹھا جمع ہو جائیں گے, کوئی کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائے گا. شیر اور بکری ایک جگہ, سانپ اور آدمی ایک جگہ, یعنی آدمی کو تو چھوڑ دیجیے, جانوروں کے اوپر دہشت و خوف کا یہ عالم ہوگا کہ ناقابل بیان. اتنی کیفیت, یہ ہوئی تقریباً 5 آیات کی کیفیت. فرمایا گیا ہے کہ ایک روایت نقل کی گئی ہے کہ فہیا تکبر تمہا وہا تم میورما بہا فل بحر.
سورج کی روشنی لپیٹ دی جائے گی, بے نور بنا کر کے سمندر میں پھینک دیا جائے گا. ایک اور یہ بھی نقل کیا گیا, علامہ قرطبی نے اس کو نقل کیا.
پھر بیان فرماتے ہیں آگے چل کر کے کہ
ادھر جبال سجیرت پہاڑ چلائے جائیں گے, قلعت زمین سے اکھاڑ دیے جائیں گے. جس طرح سے کوئی درخت ہو کھینچیے اس کو زمین سے اکھڑ جائے, اس طرح سے پہاڑ اپنی زمین سے اکھڑ جائے گا.
پھر فرمایا کہ وہ ادھر وحوش حشرت, اللہ اکبر, وحشرا کل شین الموت غیر الجن والانس,
ہر شے کو اکٹھا کر دیا جائے گا انسان اور جنات کے علاوہ.
یحشر کل شیء حتى الذباب,
مکھی تک کو بھی لا کے ایک ساتھ جمع کر دیا جائے گا. کائنات کی کوئی چیز باقی نہیں رہ جائے گی جو اکٹھا نہ ہوئی ہو.
کہتے ہیں
یہ کیفیت بیان فرمائی گئی کہ جب زمین تاریخ ہو جائے گی تو جنات و انسان اکٹھا کر دیے جائیں گے. انسان جنات سے کہے گا ذرا پتہ لگاؤ یہ کیا ہے, کیوں ایسا ہوا, تو جنات پتہ لگانے کے لیے نکلیں گے. اس کے بعد جب لوٹ کر کے آئیں گے کہ اپنے ان انسانوں کو بتائیں یا جناتوں کو بتائیں, تو دیکھیں گے کہ سمندر آگ اگل رہا ہوگا. یہ کیفیت, لوگ قیامت کی کیفیت کو ایک چھوٹا سا واقعہ سمجھتے ہیں. بار بار یہ بات دماغ میں بیٹھائی گئی ہے کہ مئی اور جون کی چلچلاتی دھوپ میں ذرا یہاں سے ننگے پیر اس روڈ پر چلتے ہوئے آپ شیخ چلی تک ذرا چلے تو جائیے, تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ صاحب گرمی کیا چیز ہوتی ہے. جبکہ یہ سورج یہاں سے خدا جانے کتنے ملین میل دور ہے یہاں سے, تو اس کی کیفیت, اس کی حرارت, اس کی گرمی ہم برداشت نہیں کر پا رہے ہیں. اور قیامت کے اس ہولاکی کا ذکر جو یہاں بیان فرمایا گیا, اس وقت تو سورج سوا میزا ایک فٹ یا سے کچھ تھوڑا سا اوپر آپ کے سر پہ بنے گا, اندازہ لگا لیجیے گا. وہ سورج کہ جس کی حرارت کے بارے میں, وہ تو سورج کو چھوڑ دیجیے, بعض پلانٹ اور سجاروں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان کا درجہ حرارت ہزار ہزار فرنائٹ سے زیادہ ہوا کرتا ہے, آدمی وہاں رہ ہی نہیں سکتا ہے. جبکہ وہ سورج سے اپنی گرمی کو حاصل کرتا ہے, وہ پلانٹ وہ سیارہ. تو سورج کی گرمی کتنے فرنائٹ ہوگی آپ اندازہ لگا سکتے ہو. وہ سورج آپ کے سر پر, سورج آپ کے سر کے اوپر, اللہ کی پناہ آتا ہے. وہ ادھر بہار اور سجرت, اور جب سمندر سلگائے جائیں جسے آگ لگی ہوئی ہوتی ہے.
ایک عجیب سی بات ہے یہاں بیان فرمائی گئی ہے.
قرآن مفسرین نے اس کی تفسیریں بہت پہلے سے کی ہے, اور اپنے اپنے اعتبار سے اس کو بیان فرمایا ہے کہ سورج کی روشنی زائل ہو جائے گی اور جو ہے سمندر اس تمازت کی بنیاد پر کھولنے لگا, اس میں آگ لگ جائے گی.
اچھا, آج کی جدید سائنس نے اس معاملے کو بہت ایزی کر دیا. ان لوگوں نے بتا دیا ہے کہ پانی ہوتا کیا ہے, آکسیجن اور ہائیڈروجن کے مجموعے کا نام پانی ہوتا ہے. ایک ڈلنے والا, ایک جلانے والا, اللہ کی قدرت ہے, انہیں دونوں کو جب اکٹھا کیا پانی بن جاتا ہے. اللہ کی قدرت, دو متضاد چیزیں, اپوزٹ چیزیں, پانی بجھانے والا, آگ بجھانے والا, اور ہائیڈروجن آکسیجن میں ملتے ہیں تو آگ بنتی ہے, پانی بنتا ہے. جب اس کو الگ کر دیا جائے, اس کو انالائسس کر دیا جائے, اس کو الگ الگ کر دیا جائے, تو دونوں جلنے جلانے والے ہیں. تو آگ سے اللہ پانی پیدا کرتا ہے. اسی کو قرآن نے سورہ واقعہ شریف کے اندر بیان فرمایا ہے.
أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ,
کیا تم دیکھتے ہو وہ آگ جس سے تم روشنی حاصل کرتے ہو, اس کے درخت کو کس نے پیدا کیا ہے؟ یہ لیجیے صاحب آگ کا درخت.
تو رب کریم, جس رب کریم نے
ہائیڈروجن اور آکسیجن کو اکٹھا کرنے کے بعد منتہا نگاہ تک پھیلے ہوئے سمندروں کو بحر اوقیانوس ہے, بحر کاہل ہے, بحر منجمی شمالی اور جنوبی ہے, بحر عرب ہے, بحر ہند ہے, یہ پوری دنیا میں پھیلے, دنیا کا تہائی تین حصہ جو ہے پانی اور ایک حصہ بھی ہے, یہ حد نگاہ تک پھیلتا پھیلا ہوا سمندر, وہ رب کریم ہائیڈروجن اور آکسیجن کو الگ کر دے گا تو وہی سمندر جو ابھی تھوڑی دیر پہلے پانی پانی تھا انگارا اگل رہا ہوگا اور ساری کائنات آگ کی زد میں ہوگی. وہ دل بہار و سجرت, اور جب سمندر سلگا دیے جائیں وہی دن نفوس و دبجت, اور جب جانوں کو جوڑ بنے, اور جب جانوں کے مفسرین نے فرمایا اس کی بات توضیحات یہ ہے کہ ہماری باڈی ہمارا بدن اور ہماری جان, جان نہ ہو تو باڈی کی کوئی حیثیت نہیں اور باڈی نہ ہو تو جان کہاں رہے, دونوں مل کر کے آدمی بنتا ہے نا یا زندگی بنتی ہے, تو جس طرح سے آدمی مرتا ہے مرنے کے بعد اس کی باڈی الگ اس کی جان الگ دونوں کو ملا دی جائے گی, ایک قول یہ نقل کیا گیا ہے, اور ایک قول اس میں یہ بھی نقل کیا گیا ہے کہ کہ آدمی جس پارٹی کے ساتھ رہتا تھا, جیسے لوگوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھتا تھا, جیسے لوگوں کے ساتھ اس کا ملنا جلنا تھا, اس کو اس کے ساتھ ملا دیا یا پریم کل رجل ما کل قوم کانوا یعملون کعملہ, ہر آدمی ہر اس آدمی کے ساتھ ملا دیا جائے گا جو اس جیسا کام کیا کرتا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جن نفوس و زوجیت یعنی جانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا دیا جائے گا. پھر اب یہ ہمیں خود فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کس کے ساتھ رہ کر کے کون سا کام کریں. جب ہر آدمی کو اس کے ساتھ ملا دیا جائے گا, اور قرآن خود کہتا ہے کہ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر, ایک گروہ جنتی ایک گروہ جہنمی, وامتاز الیوم ایھا المجرمون, اے مجرموں الگ ہو جاؤ مل کر کے نہ رہو, ایسا نہ ہو کہ کسی جنتی کے ساتھ کوئی جہنمی ہوا, کسی جہنمی گروہ میں کوئی جنتی چلا جائے, سب لوگ الگ الگ ہو جاؤ, جنتی ادھر چلے جاؤ دائیں طرف, جہنمی بائیں طرف چلے جاؤ. تو اب جو جیسا کام کرتا ہے اس کو اسی کے ساتھ کر دیا جائے گا, تشریح کی ضرورت نہیں, ہر آدمی اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے اس آیت کریمہ اور اس قول کی روشنی میں اپنا محاسبہ خود کرے. اور بتایا گیا ہے روی عن عبد اللہ ابن عمر لا يتوضا بماء البحر لانه طبق جہنم, وإذا البحار سجرت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے علامہ قرطبی نے ایک بڑی دلچسپ بات لکھی. یہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ, عمر ابن عاص نہیں, حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ جو ہے سمندر کے پانی سے وضو نہیں فرمایا کرتے تھے, اس لیے کہ سمندر کا پانی طبقہ جہنم ہے. دیکھ رہے طبقہ جہنم کیسے بن گیا, ابھی میں نے بتایا وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ, اور سمندر سلگائے جائیں گے. تو جب سمندر سلگائے جائیں گے تو یہ پانی جو ہم پانی دیکھ رہے ہیں حقیقت میں جہنم کی دہکتے ہوئے شعلے ہیں, اس بنیاد پر اس سے وضو نہ کیا جائے. حضرت عمر نے کہا کہ روایت آئی کہ سبت آیات من قبل یوم القیامہ بینما الناس فی اسواقہم, چار چھ نشانیاں قیامت سے پہلے ظاہر ہوں گی, لوگ بازاروں میں چل پھر رہے ہوں گے, کہ دفعتن ایک بیت ذہب الشمس فبدت النجوم فتحت ضرورت الشو, یک بیت سورج کی روشنی ختم ہو جائے گی, چاند اور ستارے بے نور ہو جائیں گے, لوگ دہشت زدہ ہو جائیں گے, حیرت زدہ ہو جائیں گے, کیا چیز ہے, کیوں ایسا ہوا ہے. پھر فرمایا فبینما ہم کذلک انظرون ان تناثرت النجوم تساقطت, ابھی اس حیرت میں ڈوبے ہی ہوں گے کہ دفاتن کیا دیکھیں گے کہ ستارے زمین پر جھڑ پڑ رہے ہیں, اور ابھی ابھی اس میں حیرت زدہ رہیں گے کہ کیا دیکھیں گے, اس وقت الجبال اور اجہل ورد کی زمین پر پہاڑ چل رہے ہیں. پھر ابھی اس حیرت میں باقی ہی رہیں گے کہ دیکھیں گے کہ فتحرکت وارتربت واحترقت فصارت هباء منثورا, وہ پہاڑ چلیں گے, ٹکرائیں گے اور خود بھی ریزہ ہوں گے, آگے لگاتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جائیں گے, اور ساری دنیا کو ہوا منتورا, وہ جو ہوا میں فضاؤں میں چھوٹے چھوٹے ذرے بھی اڑتے ہیں اس کو ہوا منتورا کہتے ہیں. کہ اس طرح سے ہر چیز ففضا بالانس والجن والجن والانس وقت الدواب والوحوش والهوام والطير وما جمع بعضها في بعض, جنات انسان جانور وحشی سب ایک ساتھ مل جائیں گے. اس بات پھر وہی ہے کہ انسان جناتوں کو بھیجے کے پتہ رکھے گا. یہ تنی باتیں تھیں, یہ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ تک, یا وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ تک, یہ قیامت سے پہلے کی نشانیاں ہیں. اب وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ کے بعد سے لے کر کے وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ تک قیامت واقع ہو جانے کی بعد کی باتیں ہیں, اس کو ملاحظہ فرمائیے. اور جب جانوں کے جوڑے بنے, کہ جان جانوں کے ساتھ ملا جائے, عرض کیا نا کہ جو جس کا کام کرتا جس طرح کا کام کرتا اس کے ساتھ اگر کوئی آدمی نمازی ہے تو نمازیوں کے ساتھ رہے گا, کوئی آدمی چوری کرتا چوروں کے ساتھ رہے گا, کوئی آدمی ڈاکہ دھنی کرتا ڈاکہ دھنوں کے ساتھ رہے گا. اس لیے حضور کی حدیث پاک بھی ہے, صحابی آئے اس کی عرض اللہ مدد صاحب قیامت کب آئے گی, حضور نے فرمایا ما عدت لہا, کیا تیاری کی ہے, انہوں نے کیا تیاری کیا کی ہے, میں آپ سے محبت کرتا ہوں بس. تو حضور نے فرمایا البرع ما من احب, آدمی اسی کے ساتھ رہے گا جس سے محبت کرتا ہے. قیامت میں حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے. اسی لیے اہل سنت و جماعت کے علماء زور دیتے ہیں کہ ولیوں سے بغاوت نہ کرو, بزرگوں کی دشمنی نہ کرو, انبیاء و رسول کی توہین و تنقیص نہ کرو, انسلٹ نہ کرو, اس لیے کہ یہی نجات کے ذریعہ ہوں گے ہمارے. تو اگر رسول کی توہین, ولیوں کی توہین, بزرگوں کی توہین کر کے شرک اور کفر کا فتویٰ لگاتے چلے جاؤ گے تو جاؤ گے کہاں پہ؟ یہ تو فریق فی الجنہ ہو گیا, سیکنڈ گروپ باقی بتا فریق فی السعیر جہنمی ہے, تو ادھر نہیں جاؤ تو ادھر جاؤ. لہذا اپنے دلوں کو ہمیشہ بزرگوں, ولیوں, نیک لوگوں, صالحین کے لیے ہمیشہ دل کے دروازے کھولے رکھیے گا. دوسری بات یہ عرض کر دوں کہ کبھی اپنے آپ کو کسی سے بڑا نہ بننے کی کوشش کیجیے گا. سمجھا آپ نے؟ شیخ سعدی کہتے ہیں دشمن تبین ناتما لا تک بروت خود مزن مغزیش در ہر استخوان مردیش در ہر پین ہر. انہیں بیوقوف دشمن کو کمزور دیکھ کر کے موج پر تاؤ دے رہا ہے. تم کو نہیں معلوم ہے کہ ہر ہڈی میں گودا ہوتا ہے اور ہر کپڑے کے اندر کوئی مرد چھپا ہوا ہوتا ہے. لہذا کسی سے اپنے آپ کو بہتر نہ جانیے, ہر شخص کو اپنے آپ سے بہتر سمجھیے, دوسروں کو اپنے سے بہتر جانی, اپنے کو لوگوں سے کم تر جانی, یہی بڑائی ہے. اچھا صاحب وَإِذَا الْمَرْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ, اور جب زندہ دبائی ہوئی سے پوچھا جائے کس خطا پر ماری گئی. بڑا تاریخی جملہ ہے یہ قرآن کا, بڑا تاریخی جملہ. اہل عرب میں بعض قبائل تھے جو اپنی بچیوں کو زندہ زمین میں دفنا دیتے تھے. اللہ اکبر. اس منحوس اور برے واقعے کی ابتدا کیسے ہوئی عربوں میں؟ پورا ہر قبیلہ نہیں, خاص قبیلہ تھا جو یہ کرتا تھا. بس واقعہ بیان کیا جاتا ہے, ایک دفعہ قبیلہ ربیعہ پر ان کے دشمنوں نے رات کو شب, کیونکہ لڑتے تھے بہت زیادہ نا, وہ اہل عرب جو لڑائی میں, تو ان کا کوئی جواب نہیں تھا دنیا. ایک چھوٹی سی بات, اس پنسل کو زمین سے تم نے چن اٹھا لیا, بس جنگ شروع ہو گئی. تو سو سو سال تک لڑتے رہتے تھے. یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, حضور کا یعنی حضور کے احسانات تلے تو خدا کی قسم جان کی ایک ایک سانس دبی ہوئی ہے. اگر آپ یہ محسوس کریں وہ بڑے بدبخت ہیں جو حضور کے احسان کو نگاہوں سے اوجھل کرنے کے بعد اپنے آپ کو سمجھتے ہیں. ہماری سانسیں بھی حضور کا صدقہ ہے. آئی بات تو صاحب یہ قبیلہ ربیعہ پر ان کے دشمنوں نے رات کو شبخوں مارا, اچانک حملہ کر دیا. تو جو قبیلہ کا سردار تھا اس کی بیٹی کو اٹھا کر کے لے گئے وہ لوگ. خیر جنگ ہوئی وغیرہ وغیرہ, بعد میں مصالحت ہو گئی. جب مصالحت ہو گئی تو قبیلہ ربیعہ کے سردار نے اس بچی سے پوچھا, ظاہر سی بات تھا کہ تم میرے ساتھ رہو گی یا وہاں جاؤ گی. تو اس نے کہا میں دوسری کے ساتھ رہوں گی. ایسا اس کا دماغ خراب جو ہوا برداشت کر گیا. اس کے بعد اس نے قبیلہ جاتی طور پر وہاں پہ لوگ اپنے قبیلے کے سردار کی باتوں کو بہت توجہ کے ساتھ سن کر کے مانا کرتے تھے, یا تو سیاسی اغراض کی بنیاد پر یا مالی اغراض کی بنیاد پر. اس نے حکم دے دیا کہ اب جتنی بچیاں پیدا ہوں سب کو قتل کر دیا. قتل کر دیا. ایک صحابی رسول ہے حضرت فیض بن عاصم, ان کا واقعہ احادیث میں نقل فرمایا گیا. یہاں علامہ قرطبی نے تھوڑا فرق نقل کیا ہے. جاء فیض بن عاصم الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ انی وعدت ثمان بنات کن لی فی الجاہلیہ فقال فآتق عن کل واحدۃ منہن رقبہ قال یا رسول اللہ انی صاحب ابل قال فہدی عن کل واحد منہن بدنہ ان شئت. حضرت قیس بن عاصم عظیم الشان صحابی ہیں, جاہلیت کے زمانے میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے اپنی آٹھ بچیوں کو زندہ دفن کیا ہے. حضور نے فرمایا تو پھر ایسا کرو کہ ہر بچی کے بدلے میں غلام آزاد کرو. آپ نے فرمایا رسول اللہ میں اونٹیں بہت رکھتا ہوں, اونٹوں کا ریوڑ میرے پاس بہت زیادہ ہے. حضور نے فرمایا پھر ایسا کرو کہ ہر بچی کے بدلے میں ایک اونٹ جو ہے وہ اللہ کے راستے میں دے دو. یہاں اتنا جان فرمایا گیا. بعض دوسری روایت میں آیا ہوا کہ حضرت قیس ابن عاصم نے کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ میں نے اپنی اتنی بچیوں کو, یہاں پہ آٹھ کا ذکر ہے, کہیں کہیں تیرہ بچیوں کا, گیارہ کا بھی ذکر آیا ہے, میں نے دفن کیا ہے. اور یا رسول اللہ آخری بچی کو جب میں نے دفن کیا تو اس کی آواز آج بھی میرے دماغ میں گونجتی ہے. تو حضور رونے لگے, بہت رونے, بہت رونے. اور اس کے بعد حضور نے فرمایا تھا ملا ان هذه لقشوة من لا يرحم لا يرحم, یہ تو بڑی سنگدلی, بڑی یعنی دل پتھر بنانے والی بات ہے. یہ تو جو رحم نہیں کرتا اس کے اوپر رحم بھی نہیں کیا جاتا ہے. حضور بہت روئے, لیکن حضور کا احسان کہ پھر اس بری بدرزم کو اللہ کے رسول نے ختم فرما دیا. فرمایا گیا ہے, بعض لوگوں نے اس آیت کی تلاوت فرمائی وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ کے بجائے سَأَلَتْ پڑھا ہے. یہ پیسیو ہے اور سَأَلَتْ ایکٹیو ہے, معروف. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ یعنی جب پوچھا جائے گا اس زندہ دفن کی ہوئی سے. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سَأَلَتْ اور وہ جو زندہ دفن کی گئی بچی ہے وہ پوچھے گی اپنے ماں باپ سے قیامت کے دن. فرمایا گیا ہے فَتَعَلَّقَ الْجَارِيَةُ بِأَبِيهَا فَتَقُولُ بِأَيِّ ذَنبٍ قَتَلْتَ لَهَا. بچی اپنے باپ سے لٹک جائے گی, چمٹ جائے گی اور کہے گی بول تم نے مجھ کو کیوں قتل کیا تھا. پھر علامہ قرطبی آگے چل کے فرماتے ہیں کہ عن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان المرأة التي تقتل ولدها تأتي يوم القيامة متعلقا ولدها بثدييها ملتقا بدمائه فيقول يا ربي هذه امي وهذه قتلتني. حضرت ابن عباس کی روایت ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ عورت جس نے اپنے بچے کو قتل کیا ہوگا قیامت کے دن وہ بچی اس کے پستان سے لٹکی ہوئی آئے گی, خون میں لت پت ہے, اور اس کے بعد اپنے رب سے کہے گی اللہ یہی میری ماں ہے جس نے مجھ کو قتل کیا تھا. تصور کیجئے
کہ حضور کے احسانات ہیں. اب حضور کی حیات طیبہ کے ان گوشوں کو دیکھیے. اسی لیے میں کہتا ہوں نا کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ جو لوگ اسلام کو نہیں جانتے ان کے سامنے اسلام اور حضور کی سچی تصویر پیش کی جائے. اس جاہلی معاشرے میں اللہ کے رسول نے جو بچیوں کا کردار نبھایا ہے اس کی کچھ حدیثیں بلاحظہ فرمائیے. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے من ابتلی من هذه البنادم شيئا فاستعلهن كنا له ستر من النار, کہ جو شخص ان بچیوں کی پیدائش سے آزمایا گیا کہ ان کو پالا بوسا, ان کی اچھی نگہداشت کی, ان کو خیریت سے رکھا, بہترین انداز میں رکھا, تو قیامت کے دن یہ بچیاں اس باپ کے لیے جہنم سے حجاب اور پردہ بن جائے گی. پھر بنا اللہ رسول میں منع جاریتین حتی تبلغا جا یوم القیامت انا وهكذا وضم اصابعه. ہمارے حضور نے کہ جو شخص اپنی دو بیٹیوں کی پرورش کرتا ہے, پرورش کیا اس نے یہاں تک کہ وہ بچیاں بالغ ہو گئی اور ان کی شادی وغیرہ کر دی, تو قیامت کے دن وہ آدمی اور میں دونوں اس طرح آئیں گے. دیکھ رہے ہو انگلیاں بھی لا کر دو اس طرح سے آئیں گے, یعنی وہ میرے ساتھ ساتھ ہوگا. پھر فرمایا اللہ کے رسول نے من عار ثلاثة بنات مثلهن من الاخوات فعلمهن ورحمهن حتى يغنيهن الله اوجب الله الجنة. فقال يا رجل يا رسول الله اثنتين, قال ابنتين, حتى لو قالوا او واحدة لقال واحدة. جس شخص نے تین بیٹیوں یا بہنوں کی پرورش کیا, ان کو اچھا ادب سکھایا اور ان سے شفقت اور پیار کا برتاؤ کیا, یہاں تک کہ وہ اس کی مدد کی محتاج نہ رہی, تو اللہ اس کے لیے جنت واجب کر دے گا. ایک شخص نے عرض کیا رسول اللہ آپ نے اس تین کا ذکر فرمایا ہے, اگر دو کسی کے پاس دو بیٹی یا دو بہنیں ہو تو, حضور نے فرمایا دو بھی. حدیث کے راوی ابن عباس کہتے ہیں کہ اگر لوگ اس وقت ایک کے بارے میں پوچھتے تو حضور شاید ایک کے بارے میں کہتے کہ ایک بھی. اور بلا فرمائیے من كانت له انثى فلم يعدها ولم يونها ولم يؤثر ولده عليها ادخلت الجنه. اس حدیث کو اور توجہ سنیے گا, جس کے یہاں لڑکی ہو اور اسے زندہ دفن نہ کرے, نہ دلیل کرے بیٹی کو, نہ بیٹے کو اس کے اوپر ترجیح دے, پریفرنس دے, اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا. مسئلے کی نوعیت یہ ہے کہ جب تم گھر سے باہر بازار سے آؤ, باہر سے آؤ, تمہارے گھر میں بیٹا بھی ہے بیٹی بھی ہے, تو بیٹوں کو پہلے ہے نا بلانا, پہلے بیٹی کو بلانا, پہلے بیٹی سے پیار کرنا, پہلے بیٹی کو تحفہ دینا, اس لیے کہ وہ اللہ کی طرف سے امانت تمہیں دی گئی ہے. آج تمہارے پاس ہے, کل کسی اور کے پاس رہے گی. پھر فرمایا اللہ علیہ وسلم نے من كان خلاص بنات وصبر عليهن وكساهن من جدته كن له حجاب من النار. جس شخص کی تین بیٹیاں ہوں اور وہ شخص ان پر صبر کرے, ان کی اچھی خدمت کرے, اچھا پہنائے اڑھائے, تو فرمایا اللہ کے رسول نے کہ وہ بچیاں اس کے لیے جہنم سے پردہ بن جائیں گی. اللہ اکبر. آخری بات, آخری حدیث. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسراقة بن جعشم ألا أدلك على أعظم الصدقة أو من أعظم الصدقة؟ قال بلى يا رسول الله. قال ابنتك المردودة إليك ليس لها كاسب غيرك. نبي كريم صلى الله عليه وسلم نے حضرت سراقة بن جعشم سے فرمایا کیا میں تمہیں سب سے بہترین اور بڑا صدقہ نہ بتاؤں کیا ہوتا ہے؟ یا رسول اللہ بتائیے. حضور نے فرمایا دوستو ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر کے سوچو, بڑی بڑی دل افروز حدیث پاک ہے جو ہماری زندگی میں اپیل کرتی ہے, یہاں پہ وہاں, چاہے پاکستان میں چاہے ہندوستان میں. حضور نے ارشاد فرمایا کہ تیری وہ بیٹی جو طلاق پا کر کے یا بیوہ ہو کر کے تیرے ہاں آئے اور تیرے سوا کوئی اس کا کمانے والا نہ ہو, تو تم کیا کرے گا اس کو؟ واپس کر دے گا.
اس کو اسی طرح سے پرورش کر جس طرح تو نے پہلے پرورش کیا ہے.
حق دے دیا اللہ کے. دیکھا
جاہلی معاشرے سے اسلام کے معاشرے کو کمپیئرنگ کیجیے.
تمہیں کس گناہ کی بنیاد پر قتل کر دیا گیا؟ تو اب چونکہ ان کی آنا تھی یہ قول. ایک جو وہ گروہ یہ تھا وہ کہتا تھا کہ ہم جو ہے کسی کو دماغ بنانا پسند نہیں کرتے, یہ ہماری توحید جہالت کی انتہا.
خود تو کسی کے داماد بنتے تھے, خود تو داماد ہوتے تھے, لیکن اپنے آپ کو کسی کا اپنے آپ کے لیے کسی کو داماد بنانا ان کو منظور نہیں تھا.
اسی کا نام جہالت ہے. ایک شاعر ہے فرزدق نام کا, ان کا واقعہ بیان فرمایا گیا ہے کہ ان کے دادا کا نام تھا ساسا ابن ناجیہ البجاشعی. ان کا حال یہ تھا کہ جب یہ سنتے تھے کہ کسی گھر میں بچی پیدا ہوئی ہے اور اس کے ماں باپ اس کو جو ہے وہ دفن کرنا چاہتے ہیں, دوڑے ہوئے جاتے تھے اس کو لا کر کے اس کی پرورش کرتے تھے. پرورش کرنے کے بعد پھر اس کی شادی کرتے تھے. چنانچہ اسی طرح سے 360 بچیوں کو بچایا انہوں نے جاہلیت کے زمانے. جب اسلام لائے اور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا, رسول اللہ کہ میں نے ان بچیوں کو بچانے کے لیے ایک ایک بچی کے عوض میں نے دو دو دس دس مہینے کی حمل والی اونٹنیوں کو دیا ہے. ایسے نہیں سمجھا گیا ہے, بچی کو لائے اور دو اونٹنی وہ دی جو دس مہینے کے حمل والی ہے, بچہ جننے والی ہے, اس کو دے کر کے میں نے ان بچیوں کو بچایا ہے.
تو یا رسول اللہ کیا مجھے اس کا کوئی اجر ملے گا؟ اسلام لایا ہوں کیا اجر ملے گا؟ حضور کا پیارا جملہ بلایا گیا, فرمائیے. فرماتے ہیں قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجرہ اذ من اللہ علیک بالاسلام.
یہ ساسا تو مجھ سے پوچھ رہا ہے اس کا اجر,
تیرا اجر تو سامنے ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے اسلام کی توفیق عطا فرما دی. سب سے بڑا اجر کہ تم اسلام لے آئے ہو, اور اسلام تو ہر نعمت کا مرکز ہے اور ہر برائی کو ڈھا دینے والا ہے.
یہ ایک اور ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار لگتے ہیں, وہ نام زید غالباً نام اس طرح سے. ان کا رواج یہی تھا کہ جب وہ سنتے تھے کسی بچی کے تعلق سے کہ کوئی بچی پیدا ہوئی ہے, حضرت زید بن عمر بن نفیل فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے چچا زاد بھائی تھے, کہ جب سنتے کسی گھر بچی پیدا ہوئی اس کو زندہ دفن کرنے والے ہیں تو دوڑے جاتے تھے اور اس کو لاتے, اس کی پرورش کرتے, شادی کرتے, بچی اپنے گھر پہ جگہ سے. ان زمانے جاہلیت میں ایسے لوگ تھے.
یہ مطلب یہ نہیں کہ صاحب یہی بات ختم ہو گئی, بات اب آئی ہے. آج بھی یہ رسم ہے لوگوں میں موجود, یہ رسم آج بھی موجود ہے. ناجائز و حرام کاری کی جن بچوں کو لے جا کر کے گاربیج میں پھینک دیتے ہیں ان کا حق ان کا حکم یہی ہوگا جنہیں بیان فرمایا گیا ہے. ان کا حکم یہی ہے جو یہاں بیان فرمایا گیا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے پانی کو غیر محل میں نہ گراؤ, اس کی حقدار صرف اور صرف تمہاری بیوی ہے. بس نفسوں کی لذت کے لیے چند لمحوں کی لذت حاصل کرتے ہیں, اور نتیجہ کتنا بھیانک ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول کی دو قول میں نے آپ کو سنائے ہیں کہ بچی اپنے باپ کا گریبان تھام کر کے کہے گی کہ اللہ جس نے قتل کیا ہے مجھ کو, اور اپنی ماں کی پستان سے لپٹی ہوگی کہے گی اس نے مجھ کو قتل کیا ہے میرے مولا, اور خون میں لٹ پٹ ہوگی. یہ معمولی جرم نہیں ہے. مسلمانوں کے اندر جو گراوٹ پیدا ہوئی ہے ناقابل افسوس, ناقابل بیان ہے. اللہ اس سے بچائے.
وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ, اور جب نامہ اعمال کھولے جائیں دے دیا جائے گا, اس پر تفصیلات ساری ہو چکی ہیں, دے دیا جائے گا لو پڑھو پڑھو اس کو, یہ پھیلا ہوا چلے گا, مطالعہ کرو اس میں سب کچھ ہے. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى, ذرہ برابر نیکی کی وہ بھی لکھی ہوئی, ذرہ برابر برائی کی وہ بھی لکھی ہوئی, بچا کچھ نہیں, تفصیلات اس کی بھی ضرورت کی. وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ, اور جب آسمان جگہ سے کھینچ لیا جائے, ایک ترجمہ کیا گیا, بعض حضرات نے اس کا ترجمہ اور بھی کیا ہے کہ آسمان کی کھال ادھیڑ لی جائے, وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ, اور جب جہنم بھڑکایا جائے, وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ, اور جب جنت پاس لائی جائے, میدان محشر میں دونوں چیزیں جہنم بھی ہوگا جنت, تو ان پانچ آیات میں جہنم کی کیفیتیں جنت کی کیفیتیں یہ سب حساب و کتاب کی باتیں, یہ میدان محشر قائم ہونے کے بعد کی باتیں ہیں, اور وہ پانچ آیاتوں میں قیامت کے واقع ہونے سے پہلے کی باتیں ہیں. ایک اتنی باتوں کے بعد, تیرہ آیتوں کے بعد, وَإِذَا وَإِذَا وَإِذَا, جب یہ جب یہ جب یہ جب, تب کیا ہوگا, عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ, ہر جان کو معلوم ہو جائے گا جو حاضر لائی, ہم جو کچھ کرتے ہیں سب بہت محفوظ جگہ پہ رکھا ہوا ہے. اسی لیے قرآن نے کہا ہے سورہ حشر کے اندر, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد, اے ایمان والے اللہ سے ڈرو اور دیکھو تم نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے. غفلت کا ایک لمحہ صدیوں پر بھاری ہو جاتا ہے. آج اگر ہم حقیقت کی طلب میں اپنے آپ کو وقف کر دیں, اسلام کبھی منع نہیں کرتا ہے کہ آپ کماؤ نہیں, آپ گھر میں بیٹھ بیٹھ کر کے بھیک مانگو, کچھ نہیں, اسلام کہتا ہے آپ اپنے زمانے کے کاٹا اور برلا بن جاؤ, امیر سے امیر ترین ہو جاؤ, مگر اللہ اور اللہ کے رسول کے جو فرمودات ہیں اس کو نظر انداز نہ کرو, اس کو نگاہوں میں رکھتے ہوئے سب کچھ کرو. یقین کرو تم دنیا میں بھی شاہکار ہو, آخرت میں بھی شاہکار بنا کے کھا جاؤ گے. لیکن اگر صرف دنیا کے حصول کے لیے سب کچھ کر رہا ہے اور آخرت کو ایک دم نظر انداز کر دیا ہے, بڑا خوفناک تھا یہ سودا کو. تو ہے یہاں بات مکمل ہو گئی, ایک چیپٹر کلوز ہو گیا یہاں پہ, اب دوسرا شروع ہو رہا ہے. فلا اقسم بالکنس الجوار, کنس تو قسم ہے ان کی جو الٹے پھریں سیدھے چلیں تھم رہیں, اور قسم ہے رات کی جب پیٹھ دے, اور قسم ہے صبح کی جب دم لے. کتنی قسمیں ہو گئی, ایک فلا اقسم بالکنس, ایک الجوار, دو الکنس, تین واللیل اذا عسعس, چار والصبح اذا تنفس, پانچ, پانچ قسمیں اللہ نے یہاں یاد فرمائی ہیں. اور بتا چکا ہوں کہ قسم یاد فرمانے کے بعد جو جواب قسم ہوتا ہے اس کی اہمیت بتانی مقصود ہوتی ہے. اب سنیں ان قسموں کے بعد, یہاں ستاروں کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ پانچ سنجارے ہیں جس کے تعلق سے گفتگو یہاں فرمائی جا رہی ہے, کہ قال یا خمسۃ انجم, زحل, عطارد, مشتری, مریخ اور زہرہ, یہ پانچ تارے ہیں جن کی قسم یاد فرمائی گئی یہاں پہ, کہ تو کی وہ دنوں کو چھپے ہوتے ہیں, رات کو ظاہر ہوتے ہیں, اور صبح جب نمودار ہوتی ہے تو پھر ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں, کتنا خوبصورت منظر ہوگا. بلکہ قیامت, بلکہ جنت میں جنت کا منظر ہمیشہ یہی ہوگا کہ جیسے صبح کے وقت نسیم سحری چلتی ہے, ہلکی ہلکی ٹھنڈی ٹھنڈی خوشبودار, نہ دھوپ نہ رات نہ دن نہ گرمی نہ اتاہٹ, بلکہ دل چاہتا ہے کہ اب تو چونکہ یہاں ہم لوگ اے سی میں رہتے ہیں, اس لیے ہر لذت بھول گئے, ہر لذت زائل ہو گئی, یقین کیجیے خدا کے, ہر لذت زائل ہو گئی ہے. ورنہ یہ اتنی خوبصورت, بلکہ آج بھی آپ صبح کو نماز فجر پڑھ کر کے تھوڑا سا یہاں باہر نکل کے ٹہلیں, دل چاہتا ہے یہ بیٹھ جائے. بلکہ میں نے کتنی بار کہا بھی ہے کہ یار باہر نکل کر کے دل چاہتا ہے کہ اگر یہیں پہ کوئی ہوٹل ہوتا تو چائے آتی بیٹھ کر کے اخبارات پڑھے جاتے اور چائے پی جاتی, تھوڑی دیر بات چیت کی جاتی, اس کے بعد پھر گھر جاتے. لیکن عجب بدقسمتی ہے کہ یہاں پہ کچھ ہے ہی نہیں. ہر آدمی اتنا فاسٹ ہے یہاں پہ کہ صاحب نماز پڑھا فوراً بھاگا, نماز پڑھا فوراً بھاگا, اس جاب پہ جانا ہے, کہیں جانا ہے, کہیں جانا ہے. تو جنت کا منظر یہی ہوگا. اب اتنی پانچ قسموں کے بعد جو قسم کھائے گی وہ کیا چیز ہے؟ انہ لقول رسول کریم ذی قوة عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین وما صاحبکم مجنون. یہ اس کا جواب قسم ہے کہ بے شک یہ عزت والے رسول کا پڑھنا ہے جو قوت والا ہے, مالک عرش کے حضور عزت والا ہے, وہاں اس کا حکم مانا جاتا ہے, امانت دار ہے. جبریل امی کے تعلق سے, یہودی جبریل امی کے تعلق سے بڑا خراب نظریہ رکھتے تھے, اس کا ذکر پہلے پارے میں آ چکا ہے. یہ کون ہے لا کر کے الٹی سیدھی باتیں بولا دیا کرتا ہے, قرآن کہتا نہیں. تم غلط سوچ رہے ہو, یہ بات نہیں ہے. بلکہ یہ رسول جو وحی لے کر کے اترتا ہے یہ اللہ کی بارگاہ میں بڑی وجاہت والا ہے, سارے فرشتے اس کی بات کو مانتے ہیں, امین ہے, امانت دار ہے, کبھی ایک لفظ ایک نقطے کی بھی کمی نہیں کرتا ہے. وہ عظیم فرشتہ محبوب کائنات کے اوپر وحی لے کر کے اترا کرتا ہے. اور رہ گئی بات, تم جو کہتے ہو کہ صاحب یہ جنون کی باتیں ہیں, وما صاحبکم بمجنون, تمہارے صاحب مجنون نہیں ہے. کچھ لوگ کہا تھا نا, یا ایھا الذی نزل علیک القرآن انک لمجنون. وہ آدمی جس کے اوپر قرآن اتر رہا ہے تم تو مجنون ہو, قرآن نے ابھی کہہ دیا ہے. اس کے علاوہ سورہ اس میں سورہ قلم شریف کے اندر تو اتنی سختی کے ساتھ جھڑکا ہے جس کا کوئی آدمی جس نے حضور کو مجنون کہا ہے. وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ, اور بے شک انہوں نے اسے روشن کنارہ پر دیکھا. حضور نے جبریل امین کو دو مرتبہ ان کے اصلی حالت میں دیکھا ہے. علامہ قرطبی نے نقل فرمایا ہے, ایک روایت یہاں پہ آئی ہوئی ہے کہ حضور نے حضرت جبریل امین سے خواہش ظاہر کی, میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. سوچتے ہیں جبریل امین نے فرمایا کہاں دیکھنا چاہتے ہیں, تو جبریل امین حضور نے فرمایا کہ یہاں پہ مکہ مکرمہ کی وادی میں. کہا جبریل امین نے فرمایا کہ جو ہے یہاں میں سما نہیں سکوں گا. کہا اچھا یہاں پہ مینا میں چلیے. کہا وہاں میں نہیں سما سکوں گا. کہا عرفات میں. کہا اچھا ٹھیک ہے. تو حضرت جبریل امین ظاہر ہوئے اپنے اصل صاحب صورت میں. روایتوں میں آیا ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غشی کھا کر کے فلما رآہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم خر مغشیا علیہ فتقبل جبریل صوتی وضمه الی صدری. تو حضور نے جب حضرت جبریل کو ان کی اصل صورت میں دیکھا تو غشی کھا کر کے گر پڑے. تو جبریل علیہ پھر اپنی اس صورت میں آئے جس صورت میں حضور کے پاس آ جا کرتے تھے, پھر حضور کو اپنے سینے سے ملا دیا. یہ وما ہوا علی الغیب بضنین, اور یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں. ترجمہ پورا پڑھ اس کو تفصیل کر دینا ہوں. اور قرآن مردود شیطان کا پڑا ہوا نہیں, پھر کدھر جاتے ہو؟ وہ تو نصیحت ہی ہے سارے جہان کے لیے. اس کے لیے تم میں سیدھا ہونا چاہے اور تم کیا چاہو مگر یہ کہ چاہے اللہ سارے جہان کا, اللہ ہی کی چاہے سب. وما ہوا علی الغیب بضنین, اور یہ رسول غیب بتانے پر بخیل نہیں ہے. یہ دیکھیں اس کی اختلافت میں ضنین بھی آئی ہوئی ہے وا کے ساتھ. اس کا ترجمہ بھی لوگوں نے کچھ کیا ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے تعلق سے اتنی حدیثیں کہ میں اگر ذکر کروں تو کافی دیر ہو جائے گی. ایک دو حدیثیں بس سنا کر کے میں آپ سے اجازت چاہ لوں گا انشاءاللہ. کتنی حدیثیں نقل فرمائی گئی کتابوں کے اندر, بخاری مسلم وغیرہ سب بھری پڑی گئی ہے. بخاری کی حدیث پاک ہے کہ حضرت حدیث پاک میں آیا ہوا ہے کہ حضرت رقبہ روایت کرتے ہیں قیس بن مسلم سے, طارق بن شہاب سے, انہوں نے کہا کہ حضرت عمر کو فرماتے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرما رہے تھے کہ حضور ایک دن ہمارے درمیان ایک مقام پر کھڑے ہو گئے, تو بدائی الخلق جب سے کائنات شروع ہی اس وقت لے کر کے جہنمی جنت میں, جہنم چلے گئے, جنتی جنت میں چلے گئے, حضور بتاتے رہے. حفیظہ ازا علی کا من حفیظہ و نسیہ ہو من نسیہ, جس نے یاد کیا جو بھول گیا بھول گیا.
یہ پھر فرمایا ایک جگہ اور آیا ہوا ہے حضرت حذافہ اپنے والد صاحب سے ذرا ڈفرینٹ تھوڑے سے کلر وغیرہ میں تھے. ایک دن حضور کو یہ معلوم ہوا کہ کچھ لوگ حضور کے علم کے بارے میں بات چیت کرتے ہیں اور حضور سے بہت سارے مسئلے پوچھے تو طبیعت شریفہ پر گرواری محسوس ہوئی. اس کے بعد کہتے ہیں کہ فسعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم المنبر فقال لا تطعوني اجنا الا بجت لكم. حضور منبر پر تشریف لے گئے اور چہرے مبارکہ پر ناراضگی خفگی کے آثار سے فرمانے لگے پوچھو تم لوگ میں بتاؤں گا. اتنا سننا تھا کہ صحابہ رونے لگے. حدیث میں آیا کہ اپنے غریبان کو جھکا کر کے سب حضرت عمر فاروق تو ہسکیاں بن گئی رونے لگے. حضرت حذافہ کے بیٹے تھے انہوں نے کھڑے ہو کر کے حضرت اسلم میرے باپ کون ہیں فرمایا حذافہ. وجہ تھی کہ حضرت حذافہ کے جو بیٹے تھے ان کے تعلق سے لوگ کہتے تھے کہ اپنے باپ کے نہیں ہیں یہ, اس لیے دونوں کا کلر ڈفرینٹ ہے. اس بنیاد پر تو حضور نے فرما دیا حذافہ. اندازہ لگائیے اولاد کے تعلق سے باپ بھی اتنا زیادہ پرفیکٹ جواب نہیں دے سکتا جتنا ماں دے سکتی. یہ نبی کی نگاہ نبوت ہے. کتنی یعنی حدیثوں کا انبار میرے گاؤں کے سامنے کھلا ہوا ہے. پڑھتا چلا جاؤں تو ابھی ایک گھنٹہ بخاری لگے خالی حدیث سنا دیں گے. تو یہ طے ہے, یہ مسئلہ ہے کہ رسول کے لیے نبی کے لیے غیب کا جاننا یہ اس کی نبوت کا حصہ ہوا کرتا ہے. اور اگر کوئی شخص بلکہ ایک بڑی دلچسپ بات میں یہاں سناؤں, پیر کرم شاہ آزاری نے کیا ہوتا ہے وہ نقل کر دیا اس پر میں بات ختم کر دوں گا کہ کہتے ہیں کہ مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب جنہوں نے تفسیر لکھی دیوبند کے بہت عظیم الشان مدرس تھے, وہ اس آیت کریمہ کے ذمن میں لکھتے ہیں کہ یعنی یہ پیغمبر ہر قسم کے وجود کی خبر دیتا ہے ماضی سے متعلق